الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر ان پانچ روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں دشمن شناسی کے عنوان سے گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ انفال کی 60 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو اپنے آپ کو تیار کرو ما استطعتم جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے من قوت قوت میں سے اپنی ومن رباط الخیل اور اپنے گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنے سے ترہبون بہی تاکہ تم ارہاب اور خوف ڈال سکو اس کے ذریعے سے ڈرا سکو اس کے ذریعے سے عدو واللہ اللہ کے دشمن کو وعدوکم اور اپنے دشمن کو وآخرین منہم من وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ کچھ اور دشمن بھی ہیں کہ لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے اللہ یعلمہم لیکن اللہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. دشمن شناسی یقیناً آپ بارہا یہ لفظ آپ کے سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا. علماء اور بعض مفسرین کے نزدیک قرآن کا ایک تہائی حصہ 1/3 ایک سوم دشمن شناسی پر اور دشمن شناسی سے مربوط ہے. لہذا اگر ہم قرآن کی نظر سے دشمن عنوان پر بحث کرنا چاہیں تو ہمارے پاس تقریباً 1/7 قرآن موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یقیناً میں ان پانچ دنوں میں اتنی تفصیل سے مباحث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا اور نہ کر سکوں گا۔ اس پانچ روزہ مجالس میں اس عنوان کے تحت اب قربان کا اگر ایک سوم حصہ دشمن شناسی سے مربوط ہے تو اس سے زیادہ میں اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ جس موضوع کو خود قرآن نے کہ قرآن کا اصلی اور حقیقی موضوع انسان اور انسان شناسی ہے، اس انسان شناسی کے تحت ایک صرف ون تھرڈ حصہ قرآن نے دشمن شناسی کے لیے مختص کیا ہے۔ دشمن، امام فرماتے ہیں کہ تم سو جاؤ گے لیکن تمہارا دشمن تمہارے مقابلے پر سوئے گا نہیں۔ بڑا عجیب جملہ یہ مولا کائنات کا، تم سو جاؤ گے لیکن تمہارا دشمن نہیں سوئے گا۔ کیوں کیوں نہیں سوئے گا ہمارا دشمن؟ کیا ہمارا دشمن اتنا طاقتور ہے؟ کیا ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ امام فرما رہے ہیں تم سو جاؤ گے لیکن تمہارا دشمن نہیں سوئے گا؟ اس طرح کی اور بہت ساری احادیث اور بعض قرآن میں مقامات ایسے ہیں کہ جب تک اس لفظ دشمن کو صحیح معنی میں ہم سمجھ نہیں لیں گے، نہ وہ آیات اور روایات ہمارے لیے معنی پیدا کریں گی اور نہ ہی ہم خود اپنے لیے دشمن کو صحیح سے پہچان سکیں گے۔ لہذا اس عنوان کو موضوع اس لیے خاص طور پر انتخاب کیا کہ معمولاً ہمارے ہاں اس موضوع پر بحث نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف دشمنوں کو متعارف کروایا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر بہت اخص، بہت ہی کیلکولیٹڈ حساب کیا جائے تو قرآن نے پانچ اہم دشمن گنوائے۔ انشاءاللہ میں مختلف مقامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف ایک اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر میں ان دشمنوں کی سختی یا دشمنی کی شدت کی کیفیت سے ترتیب آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ سب سے ضعیف دشمن سے سب سے سخت ترین دشمن کی طرف اگر ہم اس ترتیب کو لے کر چلیں، تو قرآن نے جو سب سے ضعیف دشمن بیان کیا ہے وہ ازواج اور اولاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے صاحبان ایمان، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے، من ازواجکم، من بتا رہا ہے کہ ساری ازواج دشمن نہیں ہوتی، من بتا رہا ہے کہ ساری اولاد دشمن نہیں ہوتی، کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں عدو لکم تمہاری دشمن ہیں، فحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اور اگلی ہی آیات میں، آیت میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا اولاد اور تمہاری مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی باعث آزمائش، تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ یہ سب سے ہلکا دشمن ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو اس سے زیادہ سخت دشمن ہے، سورہ مبارکہ یوسف میں حضرت یوسف کی زبان سے ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بتحقیق نفس انسانی اسے بشدت برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد جو دشمن ہے وہ دشمن بیرونی دشمن، اِنَّ اللَّهَ عَدُوًا لِلْكَافِرِينَ، پروردگار کافرین اور بعض مقامات پر منافقین کا ذکر ہوا ہے، کفار اور منافقین کا دشمن ہے، یہ تیسرے نمبر پر شدید دشمن ہے۔ چوتھے نمبر پر جو دشمن ہے اس کے لیے قرآن فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينًا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور پانچویں نمبر پر جو سب سے زیادہ شدید دشمن ہے وہ کون ہے؟ اب میں نے تقریباً اہم اہم چیزیں گنوا دی ہیں، لیکن قرآن کی زبان سے جو شدید ترین دشمن ہے، قرآن نے لفظ یعنی لفظاً استعمال کیا. پورے قرآن میں تقریباً جو میرا ناقص مطالعہ ہے، شیطان کے لیے عدو مبین کا لفظ ملے گا آپ کو، لیکن شدید دشمن کا لفظ نہیں ملے گا. واحد کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے میرے حبیب، لَتَجِدَنَّ، تم حتمن حتمن پاؤ گے. اس لَتَجِدَنَّ کے اندر جتنی تاکید ہے ہم اردو میں بیان نہیں کر سکتے، لام لام تاکید ہے. آخر میں وجدا یجدو تجدو تم پاؤ گے، لام لام تاکید ہے. اس سے پہلے قسم کو بھی تصور کیا جاتا ہے، یعنی گویا قسم اٹھے جا رہے ہیں حتمن پاؤ گے. پھر نون، نون تاکید ثقیلہ، لتجدن حتمن پاؤ گے. میں عرض کر رہا ہوں میں الفاظ میں وہ تاکید بیان نہیں کر سکتا جو اس لفظ تجدن کے اندر موجود ہے. اے میرے حبیب، حتمن حتمن پاؤ گے. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، لوگوں کے درمیان شدید ترین دشمنی کرنے والے کس سے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے. کس کو پاؤ گے؟ الیہودا، یہودی. لہذا قرآن نے، اب ہم ایک معمولاً جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ایک معمولاً جو تصور ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے خطرناک اور سب سے شدید دشمن شیطان ہے. لیکن خود قرآن کی زبان میں میں نے عرض کیا شیطان کو کھلا ہوا دشمن تو بیان کیا گیا ہے، لیکن کہیں پر بھی شیطان کی دشمنی کو یا اس کی دشمنی کی کیفیت کو شدت کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا. اور جس طرح سے یہودیوں کے لیے بیان کیا ہے کہ تم حتمن پاؤ گے اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، لوگوں کے درمیان شدید ترین دشمنی کرنے والا صاحبان ایمان سے کس کو؟ الیہودا، یہودی. اب یہ جو یہودیوں کے اندر اس قدر شدت کے ساتھ عداوت پائی جاتی ہے، اس کو بھی بالآخر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ریشہ کہاں پر ہے، کیوں یہ اتنے خوفناک ہیں، کہاں سے وہ شدید ترین دشمنی ہے چلی ہے، اور اب وہ شدید ترین دشمنی کس مقام پر ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ، قرآن نے جب دشمنوں کو گنوایا ہے تو اللہ نے عدو اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور خود یہ لفظ عدو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی اپنے دشمن ہیں اور اللہ ان کا دشمن ہے. ان اللہ عدوون للکافر، عدوون للکافر، اللہ دشمن ہے کس کا؟ کافروں کا. یعنی اپنے دشمن ہیں اللہ کے تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. اب یہ بھی ایک مقام ہے کہ تمام کے درمیان میں اللہ نے اپنے دشمن کے عنوان سے جس کو گنوایا ہے وہ خاص طور پر کون ہے؟ کافرین اور منافق ہیں. اب جب ہم کافر اور منافق کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ کفر کی کیفیت میں آنے کے بعد شیطان، کفار و منافقین اور یہودی خود بخود اس کیٹیگری میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ ان سب سے دشمنی رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اپنے بعد پیغمبروں کے لیے فرمایا، دو مقامات پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا عدوان المجرمین. ہم نے تمام انبیاء کے لکل، ہر نبی کے لیے کیا بنائے ہیں؟ دشمن، عدو، شیاطین، من الجن والانس. یہ جو دشمن ہیں نبیوں کا، یہ کس میں سے ہوگا؟ جنوں میں سے بھی ہوگا اور انسانوں میں سے.
اسی آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خود انسان کے دشمنوں کو اگر دو حصوں میں آپ کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو انسان کے جن اجنہ میں بھی پائے جائیں گے اور انسان کے دشمن اجنہ میں بھی پائے جائیں گے اور انسانوں میں پائے جائیں گے. سورہ ناس کی جو آخری آیتیں ہیں, خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, لوگوں کے دلوں میں وسواس کرنے والا خناس شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. لہذا تمام انبیاء کے لیے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, نبی کے دشمن ہیں اور مؤمنین کے دشمن ہیں. ایک مقام پر اللہ نے حتیٰ جناب جبرائیل علیہ السلام کے دشمن کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ وہ لوگ جو جبرائیل کے دشمن ہیں. اب یقیناً بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے جو میں یقیناً اس گفتگو میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا, لیکن عدو کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دشمنی کا ایک تصور جو ہمارے ذہن میں ہے, مقدمتاً صرف ایک گفتگو کروں گا تاکہ ایک تصویر عدوان یا عداوت کی جو لفظی طور پر موجود ہے اس لفظ کے اندر پہلے وہ کلیئر ہو جائے اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھیں. تین لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں, یہ موجود ہیں, اور عربی میں بھی تین ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں, بغض, شنیعہ اور عداوت. اب ان کے درمیان کیا فرق ہے وہ ان کے مقابل کو سمجھ کر آئے گا. ان تینوں کے مقابل پر کیا چیز ہے؟ بغض کے مقابلے پر ہے حب, شنیعہ کے مقابلے پر ہے مودت, اور عدو یا عداوت کے مقابلے پر ہے ولایت. خود بخود مرحلہ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس طرف اگر ہم محبت کے مرحلے کو پہلے سمجھیں تو یہ مرحلہ پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لہذا محبت سب سے کم ترین درجہ ہے انس کا. اب دیکھیے خود لفظ انس بھی قرآن میں موجود ہے, مانوس کا لفظ بھی عربی سے ہے, لیکن انسیت کو جو کیفیت ہے اس کو محبت میں شامل نہیں کیا جاتا. انس کبھی بھی محبت کی کیٹیگریز میں شامل نہیں ہوتا. انس کیا ہے؟ انس یہ مثلا جیسے آپ اس مسجد میں آ رہے ہیں, ایک طویل عرصے سے آ رہے ہیں, جتنا عرصہ آپ کا اس مسجد میں زیادہ ہوتا چلا جائے گا آپ اس مسجد اور اس کے اطراف سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے. اب آپ کو اگر کہیں اور مسجد میں کسی اور جگہ پر نماز پڑھنے جانا پڑ جائے, پیش آتا ہے, تو آپ ایک کیفیت اجنبی, ایک اجنبی پن کا جو احساس اس مسجد میں کریں گے, صرف اس احساس کے مقابلے پر وہ احساس جو آپ اس مسجد میں کریں گے وہ انس کہلاتا ہے. صرف اتنی سی کہتے ہیں یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ انس ہے. لہذا اس سے زیادہ کے مرحلے کو, آگے کے مرحلے کو حب کہتے ہیں. حب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حب کا تعلق کس سے ہے؟ محبت دو ریشے رکھتی ہے. اس کے مقابلے پہ لفظ بغض ہے. اب میں جب محبت بیان کر رہا ہوں تو یاد رکھیے گا کہ بغض بھی انہی دو ریشوں سے ابتدا کرتی ہے. وہ دو ریشے کیا ہیں؟ ایک ریشہ, ایک جو منبع ہے انسان کے اندر محبت کا, وہ اس کے نفس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ نے کچھ محبتیں ہمارے نفس کے اندر ودیت کر دی ہیں, ہمیں کچھ چیزوں سے محبت ہے. مثلا اچھے ذائقے سے انسان کو محبت ہے, اچھی آواز سے انسان کو محبت ہے, اچھی خوشبو سے انسان کو محبت ہے. یہ جتنی بھی محبتیں جن کا منبع, جن کا ریشہ نفس ہے, بعض علماء کے نزدیک ان تمام محبتوں کو مذموم جانا گیا ہے, ان کو غلط جانا گیا ہے. کس عنوان سے غلط جانا گیا ہے؟ اس عنوان سے غلط جانا گیا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق نفس سے ہے لہذا یہ غلط ہے. ایسا نہیں. دین مبین اسلام میں ہر وہ محبت جو نفس کے اندر ہے اس وجہ سے کہ وہ نفس سے تعلق رکھتی ہے بری ہو, ایسا نہیں. اللہ نے ہمارے اندر, ہمارے نفس کے اندر اس کو رکھا اس لیے ہے تاکہ حیات حیوانی ہماری وہ حصہ حیات کا کہ جو حیوانی حد تک ہے وہ حیات حیوانی باقی بھی رہے اور دوام حاصل کر رہے چلتی رہے، اس کو چلانے اور باقی رکھنے کے لیے یہ محبتیں نفس کے اندر رکھی گئی ہیں. اگر یہ محبتیں انسان کے نفس میں نہ ہوں تو اس کی حیات حیوانی نہ باقی رہ سکے گی نہ چل سکے گی، اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے. لہذا یہ ساری کی ساری محبتیں نفس کے اندر رکھی گئی، ان کا کام کیا ہے بنیادی طور پر کہ یہ انسان کی حیات حیوانی کو باقی بھی رکھتی ہیں اور آگے بھی چلاتی ہیں. اگر میرے اندر کچھ کھانے پینے کی مثلا محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، میں کچھ عرصے میں جب کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اسی طرح سے اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، جن سے مخالف سے محبت کس لیے ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تولید نسل اور حیات انسانی کی بقا باقی رہے. اگر یہ محبت انسان میں نہ ہو تو حیات انسانی اپنا تسلسل باقی نہیں رکھ سکتی. لہذا فی نفس ذاتے ہی خود سے یہ مضموم نہیں ہے، بری نہیں ہے. کیا چیز بری ہے؟ ان کے اندر جو چیز بری ہے وہ ان کا افراط اور تفریط ہے، یا بہت کمی یا زیادتی. اور اتفاقی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں حتیٰ ان میں کمی سے بھی منع کرتا ہے، تفریط سے منع کرتا ہے. منع کرتا ہے اس بات سے اسلام ہمیں کہ تم ان چیزوں سے بالکل دوری اور اجنبیت اختیار کر لو، نہیں ایسا نہیں. لہذا فرمایا گیا لا رہبانیت فی الدین، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اس لیے کہ جو راہب ہوا کرتے تھے، راہب کرتے کیا تھے؟ راہب اپنے آپ کو تمام لذات نفسانی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کھانا اگر کھائیں تو اس میں ذائقہ نہ ہو، کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے، اپنے نفس کو اذیت میں رکھتے ہیں، حتیٰ سونے کی کیفیت جو بھی لذت ہے. اور اسی لیے بعض راہب وہ ہوتے ہیں جو کہ شادی بھی انجام نہیں دیتے، ان کا خیال ہے کہ ان نفسانی جو کیفیات ہیں ان کو کنٹرول کر کے ان سے دوری کے نتیجے میں انسان کی روح اوپر جاتے ہیں. جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ تمہارے نفس کے کنٹرول کی صورت میں تمہاری روح طاقتور ہوگی، لیکن کنٹرول کا مطلب کنٹرول ہے، اس کے اندر تعادل ہے. اگر تم نے حتیٰ تفریط کی طرف سفر کیا تب بھی تمہاری روحانی ترقی ممکن نہیں ہے. لہذا ابھی میں صرف ایک جملہ دے رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور اس کی آپ کی خدمت میں حاصل کروں گا. لہذا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر سے بھاگ جاؤ، پہاڑ پر جا کر پناہ لے لو، کھانا پینا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو ان سب کو سب کچھ چھتر کر دو، نہیں. بلکہ دین مبین اسلام انسانی ترقی، چاہے وہ اس کی دنیاوی ترقی ہو چاہے وہ اس کی دینی ترقی ہو، اس کا مرکز اس کا گھر قرار دیتا ہے. گھر، یہ بات اپنے ذہن میں لکھ لیں، اپنے گھروں پر اپنی دیواروں پہ بڑا بڑا چپکا کر رکھ لیں کہ یہ یاد رکھے گا. اسلام میں فلاح اور کامیابی اور فوز، یہ جتنے بھی تصور ہیں، ان سب کا راستہ گھر کے اندر سے نکلتا ہے، گھر کے باہر سے نہیں نکلتا. لہذا اگر آپ اسلام میں مسلمان ہوتے ہوئے دنیاوی کامیابی یا دینی کامیابی چاہتے ہیں تو گھر کے اندر سے تلاش کرو، گھر کے باہر نہیں ہے. جو بھی گھر کے باہر تلاش کر رہا ہے اس کا راستہ اشتباہ ہے. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، ثابت کرنا اپنے مقام پر ہے، لیکن یاد رکھیے گا گھر کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ گھر کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا کو کبھی اس آئینے سے دیکھو، ایک طرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے، دوسری طرف ہندہ ملعونہ کا گھرانہ ہے. یعنی کہاں کامیابی اور انسان کو بدبختی کس مقام تک پہنچا سکتی ہے، کربلا میں دو گھرانوں کی تربیت کا نتیجہ سامنے ہے. گھر کے اندر جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کا راستہ گھر کے اندر سے. انشاءاللہ موضوع کبھی یہ رہا تو تفصیلاً اس کے اوپر آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا. لہذا اس میں تفریط دین نہیں چاہتا، دین کہتا ہے نہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں، بلکہ بالکل بالعکس ہے. دین کہتا ہے وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں شادی کر لی اس نے اپنا ایک ثلث بعض روایات میں اور بعض روایت کے مطابق اپنا نصف دین محفوظ کر لیا، اب باقی نصف کے لیے اسے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حد تک تاکید ہے، اب بارہ مباحث انشاءاللہ میں نے کہا کبھی بایا. اسی طرح سے دین تفرید کے مقابلے پر افراد سے بھی مہمہ کرتا ہے کہ جب ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو مضمون نہیں جان رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس میں اتنا مت دباؤ، اتنا مت اپنے آپ کو ڈبو کہ تمہیں خدا بھول جائے۔ لہذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ یاد رکھیے گا، دین ہمیں اچھا کھانے سے نہیں روکتا، دین ہمیں شادی کرنے سے نہیں روکتا، دین ہمیں سونے استراحت کرنے سے نہیں روکتا، کسی بھی چیز سے نہیں روکتا، کھیلنے سے نہیں روکتا، دین تفریح کرنے سے دین نہیں روکتا۔ کہاں پر آ کر روکتا ہے؟ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ تم کھانا کھاتے ہوئے خدا کو بھول جاؤ، کھاؤ لیکن خدا کو مت بھولو، استراحت کرو لیکن خدا کو مت بھولو، تفریح کرو لیکن خدا کو مت بھولو۔ جہاں پر ان میں سے کوئی چیز تمہیں خدا بھلانے کے مرحلے میں آ جائے تو وہ تمہاری بھی دشمن بن سکتی ہے، خدا کی دشمن بھی بن سکتی ہے۔ لہذا پہلا محبت کا جو ریشہ ہے وہ کس میں ہے؟ انسانی نفس میں، ایک خاص قسم کی محبت ہے کہ جو اس سے ہے۔ اسی کے مقابلے پر ایک خاص قسم کا بغض ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اب یہ جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود میں موجود ہیں، جس طرح وہاں پر اللہ نہیں چاہتا کہ محبت کو اپنے وجود سے باہر نکالو، اسی طرح سے اللہ نہیں چاہتا کہ اس بغض کو بھی اپنے اندر سے نکالو۔ یہ بغض رہنا چاہیے لیکن اس بغض میں افراط اور تفرید نہیں آنی چاہیے، اس بغض میں بھی افراط اور تفرید نہیں آنی چاہیے۔ اب اس بغض کا لیول کیا ہے؟ اس بغض کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان فطرتاً ظلم سے نفرت کرتا ہے، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس ظلم کے مقابلے پر جو بغض تمہارے اندر پیدا ہو اس کی کیفیت یہ نہ ہو، نہ تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ تمہارے اندر سے ظلم کے مقابلے پر جو بغض پیدا ہونا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ضعف کے اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ جہاں اس کے اندر ظلم کے مقابلے پر جو بغض ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اس نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کیا ہے، وہ دب جائے، تو انسان پہلے مرحلے میں ظلم پسند بن جاتا ہے۔ اب ظلم پسند کیا ہے؟ میں نے ایک اور مقام پر بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ ظلم پسندی یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو برا تو لگ رہا ہے لیکن آپ اظہار نہیں کر رہے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ اور آتا ہے، یہ ظلم پسندی کو میں نے ڈیفائن کیا لیکن کہاں، یہ دوسرا۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر ظلم سے نفرت تو پائی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ عدالت خواہی نہیں پائی جاتی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ ظلم سے نفرت کرنا خود بخود عدالت خواہی نہیں ہوا کرتا۔ لوگ بعض مقام پر ظلم سے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن عین اس حالت میں کہ جب وہ ظلم سے نفرت کر کے ظلم کے مقابلے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت خواہی نہیں چاہتے، عدالت خواہ بھی نہیں ہوتے۔ دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پچیس سال آپ نے جو اپنی خلافت کی کیفیت، اپنی امامت اور ولایت کی کیفیت کا غصب کا زمانہ دیکھا، غصب ہوا دیکھا، اس کے بعد جب امت ایک اجماع کی صورت میں آپ کے دروازے پر آئی، تب امیر المؤمنین پچیس سال کے بعد اسے رد کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں امام کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، جاؤ؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم سے پریشان ہیں، پچیس سال میں ظلم نے ان کو یہ تو سمجھا دیا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ذرا سخت ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ کہ جب تم ظلم سے پریشان آئے ہو تو اب اس کے مقابلے پر جو چیز آنی چاہیے وہ بنیادی طور پر عدالت خواہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ظالم کو ہٹا کر دوسرے ظالم کو لے، ظلم سے پریشانی کا مسئلہ ظلم کا حل یہ نہیں ہے. ہم پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے کیا کر رہے ہیں, ایک ظالم جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے, جب دونوں سے پریشان ہوتا ہے تو اس کی جگہ تیسرا لے آتے ہیں. اور یہ ہم 70 سال سے یہی گیم کھیلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود کے اندر عدالت خواہ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر پاکستان میں آج عدالت کا نظام برپا کر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے, بہت سارے لوگوں کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا امیر المومنین بھی جو ان کو رد کر رہے تھے, ان کو رد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امیر جانتے تھے یہ ظلم سے تو پریشان ہو گئے ہیں لیکن عدالت خواہی ان کے وجود کے اندر نہیں ہے. لہذا جیسے ہی جناب امیر نے اعلان کیا کہ میں اگر خلافت لوں گا تو میں ہر وہ حق جو غصب ہوا ہے اسے واپس پلٹاؤں گا, اسے واپس پلٹاؤں گا. تو کچھ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے بیعت کی, جب اس کے بعد علی کی عدالت کا ترازو دیکھا تو پھر اس ترازو کو برداشت نہیں کر سکے. لہذا سب سے پہلے یہ یاد رکھے گا, سب سے پہلے جناب امیر کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی لوگ تھے جو ظلم سے تو پریشان تھے لیکن عدالت خواہ ہی نہیں چاہتے, عدالت خواہ نہیں تھے, عدالت خواہ نہیں تھے. ایگزیکٹلی ابھی بحث چل رہی تھی غیبت کی, لیکن یہ جملے یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے موضوع سے بھی مرتبط ہیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں مفصل کچھ مطالب بیان کیے تھے. غیبت امام کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی طلب اگر اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے, ہم چاہتے ہیں واقعا ہمارے وجود سے, اعماق وجود سے, دل کی گہرائیوں سے امام کی تڑپ ویسے ہی نکلے. کیسے؟ مثلا جیسے روزہ رکھنے کے بعد 17-18 گھنٹہ گرمیوں کا روزہ رکھا, اب اس کے بعد جیسے پیاس کی طلب وجود کی گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے. پیاس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ وجود کے گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے. ویسی طلب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اپنے وجود کے اندر سے نکالنی ہے تو صرف ظلم سے نفرت نہیں پیدا کرنی اپنے اندر, بلکہ اس کے مقابلے پر عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے. عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے. کیسی عدالت خواہی؟ ایسی عدالت خواہی کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی تلوار کی دھار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے گی. مومن کی علامت کیا بتائی امام نے؟ میں اپنی تلوار سے اگر اس کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل میں سے میری محبت نہیں نکلے گی, اور اگر منافق کے لیے میں پوری دنیا لا کر کے اس کے پیروں میں رکھ دوں اس کے دل میں میری محبت داخل نہیں ہوگی. فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو عدالت خواہ ہوتا ہے. لہذا جب عدالت خواہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عدالت پسند ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب امیر اس کی اپنی تلوار سے ناک کاٹ رہے ہوں گے تو اسے یقین ہوگا کہ اگر امیر کی تلوار ہے تو صحیح چل رہی ہے, اگر امیر کی تلوار ہے تو برحق ہے, اگر امیر کی تلوار ہے تو میرا حق یہی ہے, میری سزا ہی یہی ہوگی, میرا ناک کٹنا صحیح ہے, امیر کی تلوار غلط نہیں چل سکتی. تو عدالت خواہی مجھے اس مقام پر لے کر آئے گی, عدالت پسند ہی مجھے. سور ہے روایات میں ملتا ہے کہ ایک غلام چوری کرتا ہوا جب پکڑا گیا اور اس کے خلاف سارے مسائل طے ہو گئے تو امام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا. جیسے ہی امام نے اس کا ہاتھ کاٹا تو کٹی ہوئی انگلیاں اور ہاتھ لے کر باہر نکلا مسجد نبوی سے. کوئی خارجی وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھ کر کہا, دیکھ لیا علی کی محبت کا نتیجہ؟ فلاں سے محبت کی ہوتی, فلاں سے محبت کی ہوتی تو کبھی بھی تیرے ساتھ یہ نہیں ہوتا. کہاں, دیکھ رہا ہوں علی کی محبت کا نتیجہ, عدالت کر کے انہوں نے مجھے دنیا میں سزا دے کر آخرت کی عذاب سے, آخرت کے عذاب سے بچا لیا. وہ جس کا تو کہہ رہا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان کراتا, آخرت میں بھی نقصان کراتا. لہذا بعض روایات میں جب امیر کو یہ پتہ لگا اس کو بلا کر اپنا اعجاز دست اعجاز پھیرا، اس کی انگلیاں ٹھیک کر دی۔ تو عزیزان من، مومن اس مقام پر ہونا چاہیے کہ اگر کبھی علی کی تلوار میری مخالفت میں آ رہی ہو، مجھے سزا دے رہی ہو، میرے بیٹے کو سزا دے رہی ہو، میرے رشتہ دار کو سزا دے رہی ہو، تو علی صحیح کر رہے ہیں، ہماری غلطی۔ اس مقام پر جب تک اس مقام پر نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے خود امام کے دور میں انشاءاللہ، امام کے ظہور کے زمانے میں جو پہلے دشمن امام کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جو ظلم کے مقابلے پر، ظلم سے پریشان تو ہوں گے لیکن عدالت خواہی۔ اگر عدالت پسندی میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو عدالت قائم کرنے والے کی تڑپ خود بخود میرے وجود میں پیدا ہو جائے، خود بخود پیدا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ عدالت قائم ہو، میں عدالت پسند ہوں گا تو عدالت قائم کرنے والے کی محبت خود بخود میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ عدالت خواہی، میں نے عرض کیا ظلم سے نفرت ہے لیکن عدالت خواہی یہ خفیف مرحلہ، اس سے شدید مرحلہ کیا ہے؟ جہاں پر انسان ظلم پسند بن جائے۔ جب انسان کے اندر ظلم کے مقابلے پر جو بغض ہے وہ تفریط کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تفریط اسے وہاں پر لے جاتی ہے کہ بجائے ظلم کو اور اس کے مقابلے پر آواز بلند کرنے کے ظلم پسند بن جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا ویسے حساب کتاب پاکستان میں دیکھیں تو متاسفانہ ہم اس وقت ظلم پسندی والے اسٹیج پر ہی ہیں، ہم ظلم پسندی والے اسٹیج پر ہیں۔ ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکس بڑھا دو تو اب ہم آواز نہیں بڑھائیں گے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہے؟ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر کھاتا کوئی اور ہے، جب وہ اپنے محل بنا لیتا ہے پوری دنیا میں تو ہم ٹیکس دے کر غریب لوگ اس کے آئی ایم ایف سے لی ہوئی قسطیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اب ہم آواز نہیں بلا، ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو ٹیکس بڑھ گیا یہ کم کر دو، تھوڑا سا اس کو کم کر دو، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ چیز استعمال کرنا شروع کر دو، بجلی کے الیکٹرک نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے کراچی میں، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ایک بندہ جو اٹھا رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا، تو اب خاموشی چھا گئی۔ اب جتنا مرضی وہ ظلم کرے، جتنا مرضی ظلم کرے، اب وہ ظلم کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں میرا ناجائز بل آ جائے گا، میں وہاں جاؤں گا، وہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی بل آ گیا بس اتنا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے اچھا چلے بڑی مہربانی، آپ انسٹالمنٹ کر رہے ہیں، جو چیز میں نے استعمال نہیں کی میں اس کے پیسے کیوں دے رہا ہوں؟ ہم ظلم کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم پسندی، ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسے ظلم پسندی کہتے ہیں۔ اس کا آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ اس سے نیکسٹ مرحلہ، اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بیدار نہیں کیا ظلم کے خلاف، اپنے آپ کو آواز، دیکھیے آواز اٹھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ نکل آئے، لیکن وہ نفرت کم از کم اپنے قلوب کے اندر رکھیں، جہاں کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ظلم پسندی کا اگلا مرحلہ ظالم پرستی کی صورت میں آ جاتا ہے، انسان بدبختی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ظالم پرستی، اور ظالم پرستی کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان جب ظالم پرستی کر رہا ہوتا ہے تو خود بخود حق کا دشمن بن جاتا ہے، خود بخود حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تفریط کی کیفیت ہے۔ افراط اگر ہو جائے تو کیا؟ افراط وہ ہے جو ہم لوگ پھر کرتے ہیں یہاں پر، یا تو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، یا جب آواز اٹھانے لگتے ہیں اور کرتے ہیں ہڑتال کرتے ہیں تو کسی بیچارے کیلے والے کے کیلے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کی بیچارے کی دکان جلا دیتے ہیں، کسی کا گھر جلا دیتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا، ظلم کا مقابلہ ظلم کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھے گا کہ مظلومیت اپنے وجود کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مظلومیت اپنے وجود کے اندر کیا ہے؟ یہ قوت ہے، اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ لہذا کبھی آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسیحیت کے دنیا میں پھیلنے کی اہم ترین وجہ ان کی مظلومیت تھی۔ جتنی شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، جتنی شدت کے ساتھ ان کو زندہ جلایا گیا، جتنی شدت کے ساتھ ان کو جلا وطن کیا گیا، تو جتنا ظلم ان پر بڑھتا جا رہا تھا اتنا دنیا میں مسیحت پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی کی اگر آپ دوسری مثال لینا چاہتے ہیں تو خود تشیع اس کی سب سے بڑی مثال ہے دنیا میں۔ ہم پر دنیا میں جتنا ظلم کیا گیا ہم اتنے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق یہ ہے، ان کے وارث کو اللہ نے ان کے درمیان سے اٹھا لیا، دشمن نے ان کے اندر انحراف پیدا کر کے ان کو اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں آج وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آج اپنے ہی قاتلوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ انحراف نے یہاں تک پہنچا دیا۔ ہم کیوں آج تک باقی بچے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے انحرافات سے بچا لیا؟ ہمارا انحراف سے بچنا ہی ہمارے وارث کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم لا وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، اور جب تک وارث موجود ہے تب تک ہمیں کوئی نہیں۔ لہذا خود یہ بغض کی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، لیکن اسے افراط اور تفریق سے بچا رہے ہیں۔ یہ کون سا حب اور بغض ہے؟ جو کہ انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے مراحل میں یہ جو حب اور بغض ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کو افراط اور تفریق سے بچانا ہے، دونوں مرحلوں میں، حب میں بھی اور بغض میں۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جہاں پر محبت کہیں سے ایجاد ہوتی ہے، وہ محبت کا مرحلہ انسانی عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو نفس سے اٹھتی ہے، دوسری محبت وہ ہے جو عقل سے اٹھتی ہے۔ عقل سے کون سی محبت اٹھتی ہے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات نوجوانوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جہاں عقل آ جائے وہاں تو محبت ہی نہیں ہوتی ہے نا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہو جائے کی نہ جائے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی، یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی محبتیں جس کا عقل سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق انسانی نفس سے ہے۔ اور وہ جگہ جہاں بعض اوقات آپ جس کو محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، صرف شہوت ہوتی ہے، صرف آپ اس کی تطبیق میں فرق نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اپنی شہوت کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جو چیز آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ شہوت ہوتی ہے۔ جو خود سے ہو جائے وہ شہوت ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، نہیں کنٹرول کرو گے تو نقصان ہوگا۔ عقل سے ہوتی ہے محبت۔ عقل سے کیسے ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس کو انسان نہ صرف باکمال پائے بلکہ اپنے لیے بھی باعث کمال پائے، انسان کے وجود میں اس کے متعلق خود بخود محبت ایجاد ہو جاتی ہے۔ صرف باکمال ہونا، صرف باکمال ہونا یہ محبت ایجاد نہیں کرتا، بلکہ کیا کیا ساتھ ہے؟ خود بھی باکمال ہوں، مجھے بھی باکمال بنا سکے۔ لہذا انسان کیا کرتا ہے؟ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ میں کمال دے سکتا ہے، محبت ایجاد ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک سرحد سے زیادہ اوپر میرے پہ نہیں لے جا سکتا، تو اس کی محبت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے زیادہ باکمال کی تلاش میں نہیں کرتا ہے۔ جب وہ ایک سطح تک لے جاتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ جتنا باکمال شخصیت کو پاتا چلا جائے گا اتنی محبت خود بخود اس کے قلب میں ایجاد ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر اسی محبت کی ترتیب میں آگے چلے تو اگر یہ محبت صحیح ہو بالآخر اسے خود بخود خدا تک لے جاتی ہے، خود بخود خدا تک لے جاتی ہے۔ صحیح ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے، اگر ڈائریکشن صحیح ہوگی خود بخود اسے خدا تک لے جائے گی۔ اس کے مقابلے پر جو بغض ہے اس کا تعلق بھی عقل سے ہے، لیکن کب؟ یہ محبت پیدا ہوتی ہے علم اور عرفان کی وجہ سے، اس کے مقابلے پر بغض پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ لہذا آپ نے مولا کائنات کا مشہور وہ قول سنا ہوا ہوگا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ یہ جو جہالت والی دشمنی ہے جو جہالت سے پیدا ہوتی ہے، اس کی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ دشمن جاہل ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا اس لیے دشمنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا، لہذا جیسے ہی اسے معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتے ہی اس کے اندر سے دشمنی کی کیفیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک اور دشمن ہے کہ جو بظاہر دشمن ہوتا نہیں ہے، جو بظاہر دشمن ہوتا نہیں ہے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے جو کر رہا ہوتا ہے وہ دشمنی ہوتی ہے۔ یہ دو فرق سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک شخص جاہل ہے اس لیے دشمن ہے، لیکن جب اسے پتہ لگ جائے گا تو اس کے اندر سے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ مثلا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شامی سے جو واقعہ ہے سنا ہوا ہے آپ نے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ شامی آ کر آپ کو برا بھلا کہتا ہے، امام جواب میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے، تو اجنبی ہے، تو جانتا نہیں ہے، اجنبی ہے، اگر تو تھکا ہوا ہے تو ہم تجھے اس طرح، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں، اگر تیرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اگر تیرا یہاں کوئی دشمن ہے تو ہم اس کے مقابلے پہ تجھے پناہ۔ اب جب اتنی کرامت دیکھی تو ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا کہتا ہوا گیا، جب امام کی ساری کچھ دن رہا امام کے ساتھ، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، جانتا نہیں تھا اس لیے دشمن تھا، لیکن دوسرے کون ہے، دوسرے کون ہے، بظاہر دشمن نہیں ہے لیکن اپنی جہالت میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ دشمنی نکل رہا ہوتا ہے۔ ائمہ کے اقوال سے، خاص طور پر ائمہ کے اقوال میں جو سب سے خطرناک ترین دشمن نظر آتا ہے، خطرناک دشمن، نقصان پہنچانے والا دشمن، شدید دشمن نہیں، خطرناک دشمن، دونوں میں فرق ہے نا، ایک دشمنی میں شدید ہے لیکن ہو سکتا ہے اتنا نقصان نہ پہنچائے، ایک دشمن نہیں ہے لیکن نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، یہ کون ہے، یہ سارے کے سارے نادان دوست ہیں۔ لہذا امیر کیا فرماتے ہیں، امیر فرماتے ہیں نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ اپنی دشمنی میں بعض اوقات وہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا جتنا یہ دوست اپنی نادانی میں نقصان پہنچا رہا ہوتا۔ لہذا اب انشاءاللہ کل میں گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ اب ہم نے خود بھی فیصلہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جہالت، کس مرحلے پر جہالت، اگر ہم نہیں جانتے، نہ جاننا، انسان کی کم علمی بعض اوقات اس کے اندر جہالت کو، جہالت اس کے اندر کیا پیدا کرتی ہے، نفرت کو یا بغض کو ایجاد کرتی ہے۔ جہالت سے انسان دشمن بن جائے، اس کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ نقطہ شبہ اور شک کہلاتا ہے۔ لہذا دیکھیں، ہم کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتے، عالم کہلانے کا حق صرف اہل بیت علیہ السلام، صرف ان کو حق ہے، ہم عالم نہیں۔ اب یہ بات انسان کے فوراً ذہن میں آتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمیں تو اتنی معرفت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو ہم اپنی کم علمی، اپنی جہالت، اپنی کم معرفت کی وجہ سے دشمن ہو جائیں، تو علاج کیا ہے یا حل کیا ہے، حل یہاں پر ہے، علم کا زیادہ یا کم ہونا مہم نہیں ہے، اس علم کا شکوک اور شبہات سے پاک ہونا زیادہ مہم ہے۔ ہمیں معرفت ائمہ کی ہم جانتے ہیں، ہمیں توحید پتہ ہے، نبوت پتہ ہے، امامت کے بارے میں جانتے ہیں، قیامت سے مطلب، تمام کے تمام معارف دینی، ان معارف دینی میں ضروری نہیں ہے کہ میں آیت اللہ بہجت جتنا عارف ہوں گا تب جا کر امام کا دوست بنوں گا، ضروری نہیں ہے عزیزوں، یقین کرو ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے، کچھ موچی بھی ایسے ہیں جو امام کے دوست ہیں، کچھ درزی بھی ہیں جو امام کے دوست ہیں، کچھ تالا چابی بنانے والے بھی ہیں جو امام کے دوست ہیں۔ یہ امام کے دوست کیسے بنے ہیں، یہ اتنے عارف نہیں ہیں، انہوں نے اتنا پڑھا نہیں ہے، ان کا عرفان اس مرحلے پر نہیں ہے، لیکن جتنا ایمان ہے سالم ایمان ہے۔ لہذا یہ جو مرحلہ جہالت ہے، اس میں اپنے آپ کو شک اور شبہ سے نکالنا ہے۔ وہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنے تئیں دوستی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جہالت، ہماری نادانی دشمنی کی صورت میں ظاہر کرتی ہے، وہاں پر کیفیت اور ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے۔ لیکن جہالت جب نادانی کی صورت میں آ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کی حجت ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اس کے لیے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی نصرت کے لیے اقدام نہیں کرتا. ایک بڑی تعداد ہے کربلا میں, ایک بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی تعداد ہے کہ جنہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت پر افسوس کیا, جنہوں نے جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت پر آنسو بہائے ہیں, جنہوں نے جناب علی اکبر کی شہادت پر گریا کیا ہے, ایسے افراد ہیں جنہوں نے جناب قاسم کے اوپر گریا کیا ہے. ایک بڑی تعداد ہے دشمنوں کی جو جناب علی اصغر کے شہادت کے بعد روتے رہے ہیں, ان کا دل ذکر مقاتل نے کیا ہے کہ جو شمر کو امام کے اوپر خنجر چلاتا ہوا دیکھ کر رو تو رہے تھے لیکن امام کی نصرت نہیں کر رہے تھے. حتیٰ مقاتل نے لکھا ہے, امام کی ایک بیٹی سے اس روایت کو نقل کیا ہے, فرمایا کہ میری چادر چھیننے کے بعد, میرے گلے سے زیور اتارنے کے بعد, میرے کانوں سے گوشوارے نوچ لینے کے بعد, ایک پازیب میرے پاؤں میں ہے, ایک اور دشمن نے دیکھا آ کر میرے پیر سے پازیب اتار رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, پازیب اتار رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. میں نے کہا تو فرماتی, میں نے کہا تو رو کیوں رہا ہے, تو نے اگر لوٹنا ہے لوٹ لے, تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں آپ کا مرتبہ کیا ہے, میں جانتا ہوں آپ کا پیغمبر سے رشتہ کیا ہے, میں جانتا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں وہ مجھے کبھی بھی جہنم سے نکلنے نہیں دے گا, لیکن لوٹ کیوں رہا ہے؟ اس لیے لوٹ رہا ہے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. اہل بیت سے دشمنی کے لیے دنیا پرستی اور دنیا کی محبت میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, لوگوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں پر, روایات کہتی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جس مظلوم امام کی شہادت سے یہ سلسلے مجالس کو ہم نے جاری کیا ہے, اب ذرا اس کی مظلومیت کو تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں تصور کیجیے کہ وہ امام کس قدر مظلوم ہوگا, کربلا میں صبح سے لے کر شام تک مسلسل شہادتوں کو دیکھتا رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, مرض میں یہ تکالیف اس کو اتنا نحیف کر رہی ہے کہ بار بار غشی میں چلا جاتا ہے, اور جب استغاثہ کی آواز سنی ایک مرتبہ اپنے آپ کو اسی کیفیت میں اٹھایا, اٹھا کر اپنے آپ کو عصا کے سہارے سے اپنے بستر سے اٹھانے کی کوشش کی, ایسے میں جناب زینب نے گریہ و فریاد کیا, جناب فضلہ کو بھیج کر امام حسین کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی آ کر اپنے بیٹے سجاد کو سنبھالا, ارے یہ بھی چلا گیا تو نسل امامت ختم ہو جائے گی. امام نے آ کر جناب سجاد علیہ السلام, اب مشکل مراحل یہ ہے اپنی امامت کی ابتدا میں کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ جب کربلا میں زلزلہ آیا اور آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا, اور ایک مرتبہ جناب زینب نے آ کر اٹھایا تو کہا بھوبی ابا ذرا خیمے کے پردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھائیے, جیسے ہی جناب زینب نے خیمے کے پردے کو اٹھایا ایک مرتبہ آواز دیا السلام علیکا یا ابا عبد اللہ, اب جب بیویوں نے نگاہ دی نیزے پر سر حسین کی زیارت. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری شہادت کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما, بار الله بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الله بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بحق اسیران کربلا بار الہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما بار الہ بحق حضرت سید الشہداء
جہاں جہاں مومن باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں عراق میں شام میں سعودی عرب میں لبنان میں یمن میں نائجیریا میں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما بحق حضرت سید الشہداء فلسطین میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مؤمنین کی نصرت فرما بحق حضرت سید الشہداء بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما تکفیری قوتوں کو استعمال استقبالی قوتوں کو نیست و نابود فرما بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين